باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت آج بھی ہم حاضر ہیں، اور انشاء اللہ العزیز آج بھی شان صحابہ، شان اہل بیت اور شان شہداء کربلا کے حوالے سے، خصوصاً آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مختصراً پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پیغام کربلا کیا ہے، کربلا سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا صرف یہی کہ میں اور آپ ان دنوں میں اس واقعے کو یاد کر لیں، اس کو ایک آدھ بار سن لیں، اس کے متعلق کوئی بیان سن لیں، کوئی ایک آدھ محفل میں شرکت کر لیں، شربت بنا لیں، صرف کھچڑا بنا لیں، صرف اتنا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر کیا میں اور آپ کیا ایسی یاد بھی نہ منائیں کہ پھر وہ یاد ہمارے ساتھ پورا سال چلے؟ اور وہ یاد ایسی یقیناً ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی سنتوں کو اپنا کر، ان کی شریعت کو اپنا کر، اپنی ذات کو شریعت کے مطابق ڈھال کر ایسی یاد شہداء کربلا منائیں کہ پھر سارا سال ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی رہے. آج ہم انشاءاللہ اسی انداز سے کوشش کریں گے کہ کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہوا کرتے ہیں، زبردست مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر قبلہ مفتی محمد کفیل رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آج خصوصی طور پر ہم ان سے سیکھیں گے، مدنی پھول لیں گے، اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے. محمود رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، منقبت بھی ان سے سننے کی نیت ہے، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ آپ کا اپنے گھر پہ بیٹھ کر مدنی چینل کو دیکھنا بھی کار ثواب بن جائے گا. علم دین سیکھنے، بعد میں عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی نیتیں رکھیں گے، اور جتنی نیتیں زیادہ بڑھائیں گے ثواب بڑھے گا. آئیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قاری وسیم صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن God. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم.
سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. تلاوة كلام پاک فرما رہے تھے قاری وسیم صاحب. مفتی شفیق صاحب آج ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں اور یقیناً ان کا صدقہ کھا رہے ہیں, ان کے ہم غلام ہیں. امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کو کھانا نہیں کھانے دیا گیا, آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کیسی انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی کہ یہ حضرات بھوکے پیاسے رہے اور اس کے باوجود دین کی خاطر انہوں نے جھکنا پسند نہیں کیا باطل کے آگے, بلکہ ان کے پاؤں جمے رہے اور اپنی جانیں قربان کر دی.
دیکھیں یہ کیفیات تو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو, کربلا کے واقعات کا تذکرہ ہو, یا ایسے ہی کربلا کا ذکر نکلے تو ان کیفیات کے پورا ایک سما جو ہے وہ ذہن میں بن جاتا ہے.
صحیح.
اور امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان آزمائش سے گزرنے کا اور یہ تکلیف کا سامنا کرنے کا, یہ اصل میں کوئی ایسا نہیں کہ بالکل اچانک ایسا ایک معاملہ یہ ہوا, کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر تو بچپن سے تھی.
جی
یہ بات طے شدہ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن سے ہی یہ خبر آپ نے عطا فرما دی. جس وقت یزید تخت نشین ہوا اور وہ اس نے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت دیگر اور بھی اصحاب موجود تھے اور انہوں نے ان کے امام علی مقام کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ یہ یہاں سے رخصت ہو کر جائیں.
اچھا.
کیونکہ خبر شہادت کی تو ویسے ہی مشہور تھی, پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ان کو گود میں بٹھایا ہوا پیار فرما رہے تھے تو حضرت جبریل امین آئے تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت انہیں قتل کر دے گی, انہیں شہید کر دے گی, تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے.
اللہ.
اور حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جب آئیں تو حضور رو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبریل امین نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت اس شہزادے کو قتل کر دے گی, شہید کر دے گی, اور پھر اس کی پوری جو ہے وہ یہاں تک کہ مٹی بھی آپ نے دی اور اس مٹی کے فرمایا گیا کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جس وقت حسین کو شہید کر دیا جائے گا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. اور آپ یعنی اس بات سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی کن کو دی, اس وقت خلفائے راشدین بھی موجود ہیں, اس وقت آپ کے خود حضرت امام علی مقام کے والد گرامی شیر خدا بھی موجود ہیں, بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بھی ہیں, ازواج مطہرات بھی ہیں, بڑے بڑے اکابرین صحابہ کرام ہیں. آپ نے یہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ کو دی ہے, ان کو دی کہ یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو اور یہ جب تبدیل ہوگی نا تو حسین شہید ہو جائیں گے.
صحیح.
اب غور کریں, لکھا علماء نے کہ ازواج مطہرات میں سب کا انتقال ہو گیا سوائے ام سلمہ
اور خلفائے راشدین.
نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی تھی؟
اللہ اللہ.
خلفائے راشدین بھی دنیا سے پردہ فرما گئے, ان کی والدہ بھی پردہ فرما گئی.
کیا نقطہ ہے, واہ.
یعنی یہ سارے کے سارے پردہ فرما گئے اور یہ ام سلمہ ازواج مطہرات میں ایک ہی بھائی بچی،
یہی باقاعدہ حیات،
یہی باقاعدہ حیات تھی. اور جس دن ان کے پاس ام الفضل آئیں اور یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن خواب میں دیکھا، بالکل آپ کے چہرہ مبارک پر مٹی تھی، تو اس طرح دیکھا تو پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں جہاں میرے شہزادے کو شہید کیا گیا. تو وہ روتی ہوئی اس وقت وہ آئی ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مٹی بھی تو دی گئی ہے، وہ مٹی نکالی تو وہ بھی خون بن چکی تھی. تو یہ ام سلمہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمات تھے. حضور علیہ السلام نے ازواج،
یہ بات جو آپ نے ابھی بتائی ہے نا
جی
صاحب، میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، لیکن یہ جو بات ہے کتنی زبردست ہے اور بڑی
جی
کیفیت والی ہے کہ اس وقت بڑے بڑے موجود ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، بڑے بڑے اکابر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن آپ نے وہ مٹی جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کو دی کیوں؟ صرف انہی کو دی،
انہی کو دی،
کیونکہ حیات ہی باقاعدہ حیات ہی وہ تھی ظاہری طور پر.
بالکل، یہ
کمال ہے سرکار کا علم غیب.
اس طرح کے کئی اشارے ایسے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ازواج نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے آپ کو پہلے کون ملاقات کرے گا جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، وصال فرمائیں گے ظاہری، تو ہم میں سے پہلے کون ازواج میں سے؟ یہ ازواج کی بھی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح سوال کرتے کہ ہم میں سے کون دنیا سے جلدی چلا جائے گا اور آپ کے پاس پہنچ جائے گا. یعنی یہ بھی کیفیات ایک، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس بات کو سن کر مسکرائی تھیں اور ورنہ غم سے نڈال تھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی ملنے والی ہے. تو یہ بھی ایک محبت کے انداز تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ازواج سے فرمایا اطول کن یدن، جس کا تم میں سے لمبا ہاتھ ہوگا وہ مجھے ملے گا. تو اب ازواج نے کیا کیا کہ ماپنا شروع کر دیا کہ لمبا ہاتھ کس کا ہے.
اچھا،
تو سب ازواج نے آپس میں جو بات ماپے گئے نا، تو پمیش ہوئی، تو یہ حضرت سیدہ سودا کے نکلے، سب کے لمبا ہاتھ ان کا نکلے. اب جب انتقال ہوا، وصال ہوا، تو وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، یہ وصال ان کا ہوا، اور لمبا ہاتھ حضرت سیدہ سودا کا نکلا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جو جنہوں نے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکے سے جو زوجہ آئیں وہ ایک ہی ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی بقیہ یہ نکاح بعد کے ہیں، اور یہ والی وہاں سے آئی تھی
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ
کے سال فرما گئی تھی،
ان سے
نکاح فرمایا تھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سیدہ خدیجہ کے بعد
وفات کے بعد پھر ان کا ہوا،
ان کے اور سب سے زیادہ انہوں نے صحبت پائی اس اعتبار سے ان کے بعد.
کیا بات،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مکی زندگی کا بھی حصہ ہوا اور مدنی زندگی کا بھی، اور انہوں نے وہ صحبتیں بھی دیکھی اور اس کے بعد یہ شانیں بھی دیکھی. یعنی مکے سے پھر جب
پھر حضرت سودا کی وفات نہیں ہوئی بلکہ بی بی زینب کی ہوئی، تو یہ معاملہ حل کیسے ہوا؟
یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی، تو اب یہ ہوا پھر ازواج بیٹھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو ہم سمجھ نہیں پائے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا نا، اطول کن یدن، تم میں سے لمبے ہاتھ جس کے ہوں گے، تو اس لمبائی سے یہ ظاہری لمبائی نہیں تھی، فیاضی کی لمبائی تھی،
سخاوت مراد،
سخاوت مراد تھی. جیسے کہا جاتا نا، اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے،
بڑا کھلا ہے،
اس کا کھلا ہاتھ ہے، یہ بندہ ہر طرف بہاتا ہے، ادھر ادھر خرچ کرتا ہے، تو کہا اس سے مراد تو یہ والی سخاوت مراد تھی، اور وہ حضرت سیدہ زینب.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا، اور ایسی تکلیف کے ساتھ اور اس مظلومیت کی کیفیت میں آپ کا خانوادہ جو ہے وہ گزرے گا، تو آپ نے دعا کیوں نہیں کر دی کہ ایسا نہ ہو، یہ مصیبت ٹل جائے؟ یہ اس کا جواب کئی بار ہم سنتے ہیں، ایک بار پھر یہاں پر ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ناظر اس کا جواب نہ جانتے ہوں، پر کیا آپ
دیکھ، سمپل سی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے جتنا ہی زیادہ قرب والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اس طرح کے معاملات اور تقدیر الہی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ان سے کسی طریقے سے یہ دعا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس چیز سے چھٹکارا مل جائے، یہ اس چیز سے ہم جو ہے وہ بچ کر رہ جائیں. یعنی آپ یہ دیکھیں، نہ حضرت علی دعا کر رہے ہیں، نہ فاطمہ الزہرا دعا کر رہی ہیں، نہ آپ کے نانا جان دعا کر رہے ہیں، نہ آپ کے بھائی حسن دعا کر رہے ہیں،
سارے مستجاب الدعوات،
مستجاب الدعوات، یعنی جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوں، جن کے یعنی جو کہہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ذات مبارک ہے جو فرمائے کہ یعنی جنہوں نے خود جب آپ سے پوچھا گیا کہ ابراہیم اور حسین دونوں آپ کی گود میں ہیں تو اللہ ان کو جمع نہیں فرمائے گا، اس طرح ان میں سے ایک کو آپ منتخب فرما لیں،
صحیح.
تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حضرت ابراہیم کی قربانی گویا کہ دی اور حسین کو منتخب فرمایا کہ یہ، اور تین روز بعد آپ کے شہزاد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں اتنی خواہشات اس چیز کا بھی پوچھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بن کے چلیں، اگر میں چاہوں تو یہ بھی ہو جائے میرے پہاڑ، یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں، جو ٹھوکر ماریں تو وہ احد کا زلزلہ ختم ہو جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ فرمائیں تو بادل اگر نہیں ہے تو بادل آ جائیں اور بارش برسنا شروع ہو جائے، اور اس بارش کو روکنے کا بھی اشارہ فرمائے تو وہ بارش بھی رک جائے. تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اتنی قدرت رکھتے ہیں، اتنے اختیارات رکھتے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے تو یہ اس طرح کی دعا یا اس طرح کے کلمات کہتے تو یہ سارا معاملہ پچھلا ختم ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ جو اس طرح کی آزمائش اللہ کی راہ میں آتی ہیں تو جو اللہ والے ہیں جن کو قرب الہی جتنا زیادہ ملا ہوتا ہے وہ بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں.
واہ کیا بات ہے، بڑی زبردست بات کی مفتی صاحب نے کہ جو جتنا بڑا مرتبہ رکھتے ہیں پھر بلا اور مصیبتوں کے لیے بھی وہ تیار رہتے ہیں اور ان کے ٹلنے کی دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پہ وہ صبر کرتے ہیں. بعض اوقات دعا بھی کرنا ثابت ہے، لیکن یہ کہ وہ راضی برضا رہتے ہیں اور اس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کو دیکھ لیں اگر تو ناظرین کیسی کیسی آپ نے تکلیفیں جھیلی، اور خود فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے نیکی کی دعوت کی راہ میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور کیسی کیسی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی اور مصیبتوں پر صبر بھی فرمایا، ہمیں بھی سکھایا. اور دنیا کے بادشاہ ہیں، ہر خزانہ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ علم کا خزانہ ہو، اللہ کے خزانے جتنے ہیں سب کی کنجیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ظاہری طور پر بھی جو چاہیں جسے چاہیں عطا فرما دیں، لیکن اس کے باوجود شاہی لباس پر کتنے کتنے 17-17 پیون دیکھے گئے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2-2 ماہ تک کاشانہ اقدس سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، کھانا پکنے کی ترکیب نہیں ہوتی تھی. اس انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کو بسر کیا. ایک بار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنی پر اس چٹائی کے نشان پڑ رہے ہیں، اور حضرت عمر سے رہا نہ گیا. عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، قیصر و کسرا تو نرم بستروں پہ آرام کریں اور شہنشاہ کونین ہو کر آپ ایسی زندگی بسر فرما رہے ہیں، ایسی سادگی آپ نے اختیار کی ہوئی ہے، ایسا فقر اختیار کیا ہوا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، ہمارے لیے آخرت کے آرام ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سکھایا، سمجھایا اور دنیا کو بتایا کہ واقعی جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور فقر بھی ویسا ہی اختیار کرنے کی سعادتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادتیں عطا فرمائے. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے مکان پر ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کی چوڑیاں ہیں. چاندی کی چوڑی دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں، جانتی تھی کہ محبوب کی رضا کس چیز میں ہے. فوراً سے پیشتر وہ چوڑیاں اتار کر محبوب کی بارگاہ میں بھجوا دی کہ یا رسول اللہ انہیں صدقہ فرما دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چوڑیوں کو جو چاندی کی تھی انہیں مساکین میں صدقہ فرما دیا، اور پھر فرمایا، اے فاطمہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں. اللہ اکبر. یہ تھا آپ کا خود بھی فقر اختیار کرنا، اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو بھی اس انداز سے تربیت دینا. ماشاءاللہ مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، ان بزرگان دین کی زندگیوں میں ایسی بڑی بڑی بلائیں، ایسی تکلیفیں، بعض اوقات جنہیں ہم بلا کہتے ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، یہ تو اسے بھی اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہیں. ہمارے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اتنا بڑا مرتبہ مقام ہونے کے باوجود جو آپ نے صبر کیا، جو تکلیفیں جھیلی. آج کل جس پہ تکلیف آئے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت برا آدمی ہے، جو سب سے گناہگار ہوگا اسی پہ سب سے زیادہ تکلیفیں ہوں گی. کیا فرمائیں گے آپ؟
حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ نعمت افضل ہے یا بلا افضل ہے، تو فرمایا ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. جب آپ کا یہ جواب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ذر پر رحم کرے، ہم اہل بیت کے نزدیک بلا افضل ہیں.
بلا افضل ہے
فرمایا اس لیے کہ نعمت میں تو نفس کو بھی جو ہے وہ ایک راحت ملتی ہے، ایک جو ہے وہ اس کا بھی حصہ ہے، جبکہ بلا کے اندر فقط دوست کی رضا ملتی ہے.
دوست کی رضا، دوست کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ.
اللہ اللہ
تو در حقیقت جو اللہ والے ہیں یہ وہ مقام تسلیم و رضا کا جو مقام ہے، خلت کا مقام ہے، چونکہ ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ یہ آل مبارک جو ہے وہ ساری چل رہی ہے.
بالکل.
تو یہ دکھتا ہے کہ دیکھیں مقام خلت و تسلیم و رضا یہ ہے کہ یہاں پر بندہ رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے کہ اگر میرا رب اس چیز میں جو ہے وہ مجھے رکھنا چاہتا ہے تو مجھے پھر اسی چیز کے اندر خوشی حاصل ہے. تو رب تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہے. اسی لیے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہ فرمائی. ایک تو یہ وجہ کہ جو تقدیر مبرم ہوتی ہے اس پر دعا جو ہے وہ نہیں کی جاتی، یا اگر کی جاتی ہے تو منع کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اللہ والے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی، ہمارے دوست کی، اللہ کی رضا اس معاملے کے اندر ہے، تو پھر وہ اس چیز کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہی ہم اپنے اس کے اوپر بھی دیکھیں کہ واقعی ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کوئی بہت بیمار ہو تو اچھا خود بھی کہتے ہیں ہم کہ یار گناہوں کا جو ہے وہ ہے، تو اگرچہ وہ قرآن کریم سے بھی اس اعتبار سے ثابت ہے کہ جو نیکی پہنچے تو آدمی کہے کہ اللہ سے ہے، اور جو برائی پہنچے تو اسے اپنے نفس کا جو ہے وہ عمل جانے، لیکن وہ تو اس ایک انسان کا اپنا فعل ہے کہ وہ خود اپنے کو پہنچنے والی تکالیف کو اپنے گناہوں کا سبب جانے. لیکن کسی کو تکلیف پہنچے اس کا ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ چونکہ یہ سب سے بڑا گناہگار ہے اس لیے اسے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوئی، اور انبیاء میں بھی جو سب سے زیادہ تکالیف پہنچی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، افضل الخلق ہیں آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اس ذریعے سے، ان تکالیف کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور یہ ان تکالیف سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے، بلکہ ان تکالیف کو گویا کہ اپنے دوست محبوب رب کی جانب سے تحفہ سمجھ کر بخوشی قبول کرتے ہیں، اور اس میں رہنے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، جیسا کہتے امام حسن کا قول میں نے ذکر کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات کی، تو آج اگر کسی کا ایک بیٹا یا ایک بیٹی یا نو مولود یا کچھ چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی قیامت ہوتی ہے. اگر حمل گر جائے، مس کیریج ہو جائے، ڈی این سی وغیرہ ہو جائے تو بھی ماں باپ کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، اور جس کا جوان بچہ چلا جائے تو اس کے لیے اور زیادہ تکلیف کا عمل ہوتا ہے. اور اولاد کو کندھا دینا یہ باپ کے لیے، یا ماں کو اس کا جنازہ دیکھنا یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے صبر و رضا کے پیکر تھے کہ آپ نے 6 اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہوا دیکھا، لیکن کبھی شکوا نہیں کیا، کبھی بے صبری نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہے. یہ پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو کتنا زبردست مدنی پھول ہے.
دیکھیں قرآن پاک کے اگر ہم آیات مبارکہ کی طرف اگر دیکھیں، غور کریں، تو اس طرح کی کئی چیزوں کو جن کو بیان کیا گیا، اس میں ایک اولاد کی کمی یہ بھی ایک سبب اور ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے. فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اس سے پہلے اوپر شہیدوں کا ذکر ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں اس کا. لیکن آگے فرمایا ہم ضرور آزمائش کریں گے، وہ بھوک سے ہو، وہ پھلوں کی کمی سے ہو، وہ مال کی کمی ہو، وہ جان کی کمی. جان کی کمی میں سے ایک یہ کہ اولاد کا چلے جانا یا پیدا بھی نہ ہونا. پھر فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہیں ہم تو سب کچھ اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے. ہمارا مال ہے یا ہماری اولادیں ہیں، بچے ہیں، کچھ بھی ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اے میرے فرشتے، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی اس روح کو قبض کیا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ فرشتہ اللہ کے حضور کہتا ہے، یا اللہ، تیرے بندے نے اس حالت میں بھی تیری حمد بیان کی ہے کہ تیرا دیا ہوا تھا تو نہیں لے لیا، تو تیری حمد بیان کی۔ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بیت الحمد اس کو وہ کہ جو مصیبت کے وقت تعریف کے اوپر اللہ کی حمد پر، خوشی اور آسائش کے دنوں میں تو ہر کوئی اس طرح کے معاملات کو بجا لاتا ہے،
صحیح،
لیکن جب واقعی اس کی طرف سے ایسی آزمائش آئے اور اس وقت اس طرح کے شکر گزاری والے کلمات ہوں، یہ اللہ والوں کا ہی خاصہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کئی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو آدمی 100 شکوے کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اب میں صبر کر رہا ہوں،
صحیح،
ہر جگہ شکوے شکایات کرنے کے بعد میں صبر کر رہا ہوں، تو بھائی اس سے بڑھ کے اور کر بھی تو کیا سکتے تھے؟ یعنی اگر اتنے جو بھی ہر آنے والے سے شکوے شکایت بھی کرنا، طرح طرح کے لوگوں کو بتا کر اب کہہ رہے ہیں ہم صبر کرنا، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جن کلمات کے اندر شکوہ شامل نہ ہو، آپ کے کلمات سے اللہ کی رضا والے کلمات وہ ادا ہونے چاہیے، شکر والے کلمات بجا آنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے آپ کو کفار کی طرف سے اللہ کے معاذ اللہ یہ اس طرح کا طعنہ دیا گیا کہ آپ کے بیٹے جا رہے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا،
آپ کا نام کون لے گا،
نام کون پیچھے رہے گا، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ قرآن پاک میں سورہ کوثر نازل فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے خود اپنی خصوصیت جب بیٹی سے نسب کے بیان کی تو پھر آج قیامت تک جو ہے وہ دیکھیں ہر طرف ہمیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے۔ حالانکہ کربلا سے امام زین العابدین لوٹے ہیں، امام زین العابدین کربلا سے جو کہ بیماری کی حالت، کیفیت کی حالت میں جو کربلا سے واپسی گئے ہیں،
صحیح،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اس ان کے نسب پاک میں وہ برکت رکھی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں ان کی اولادیں،
واقعی سبحان اللہ۔
تو یہ درس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کا جب وصال ہوا نا تو آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تنکے سے مٹی کو کرید رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو کسی نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، تو فرمایا یہ رونا تو دل کی نرمی ہے، یہ والی کیفیت، تو
یہ بے صبری نہیں ہے،
یہ بے صبری نہیں ہے۔ تو اس ایسے ہی کسی کو ان چیزوں پر آنسو بہ جانا تو یہ اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی نے صبر نہیں کیا ہے، کسی کے یہاں کوئی بیٹے کا انتقال ہو جائے یا کچھ ہو جائے اور وہ بغیر کسی اس حوالے سے اشک بہا رہا ہو تو اس سے کوئی یہ بے صبری والا نکالے۔
مفتی کفیل صاحب، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کی کیا وجہ تھی، اجمالی طور پر اپنے ناظرین کو ہم کیسے بتائیں؟
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً مدینہ منورہ کے اندر جب یزید کے امال نے آپ سے خلافت کے اوپر بیعت مانگی اور آپ نے منع فرمایا اور پھر آپ مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک روایت کے مطابق پھر مکہ المکرمہ سے 3 ذوالحجۃ الحرام کو اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 8 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے کوفے کی طرف، عراق کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی۔ اندازہ کیجئے 8 ذوالحجۃ الحرام کے جب سارے لوگ حج کے لیے جمع ہو کر
مکے جا رہے ہوں،
مکے سے عرفات کی طرف جو ہے جا رہے ہیں، یہ قافلہ وہاں سے جو ہے وہ نکل رہا ہے اور اس مقام پر بڑی خوبصورت منظر کشی جو ہے وہ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے آئینۂ قیامت میں فرمائی کہ فرمایا کہ یہاں بھی قربانی تھی اور وہاں بھی وہ قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے، کہ یہاں حاجی جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، مگر وہاں وہ اپنی آل اولاد کو دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ
خود قربان ہونے
کیسے جو ہے وہ نکل رہے تھے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نینوا کے مقام پر جو ہے پہنچے، کوفے سے باہر ایک مقام تھا تو وہاں پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حر سے ہوئی جو کہ اس وقت ابن زیاد کے جو ہے وہ لشکر میں سے تھا اور اس نے جو ہے وہ آپ کو، انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ یا تو بیعت قبول کیجئے یا جو ہے وہ گرفتاری۔
امام علی مقام پہلے خود ہی چل پڑے تھے یا پہلے کسی کو اپنے پیچھے بھیجا تھا وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے؟
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در حقیقت بلایا گیا تھا کوفے سے، کہ کوفے والوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا کہ آپ آئیں اور ہم، تاکہ آپ آئیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کریں، آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ یزید کی بیعت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. تو پھر آپ نے جو ہے وہ اولاً جو روانہ کیا سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ جائیں وہاں پر جا کر اور ایک خط بھی لکھ کر بھیجا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور فرمایا کہ جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو پھر آپ مجھے لکھیے گا تو پھر میں آؤں گا. جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے تو کافی لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی بیعت کی، اور آپ نے یہ اطمینان دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہاں حالات یہاں کے سازگار ہیں، آپ جو ہے وہ تشریف لے آئیں. اور یہ خط روانہ ہی ہوا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے ابن زیاد جب آیا، اور اس نے پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ کچھ کو لالچ دے کر اور کچھ کو جو ہے وہ زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے جدا کیا، اور بالآخر حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت پر جو ہے وہ یہ معاملہ پہنچا کہ آپ شہید ہو گئے. اور پھر آپ نے بہرحال اپنے انتقال سے پہلے جو وصیت فرمائی، اس میں آپ کی جو ایک وصیت تھی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے حضرت امام حسین کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہاں اب معاملہ الٹ ہو گیا اور میری شہادت ہو گئی، کہیں وہ میرے اس خط کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جائے. حالانکہ اس وقت بھی عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیات نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانگی کے وقت روکا، فرمایا کہ آپ نہ جائیں. اور پھر یہاں تک فرمایا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ جاتے ہیں بیوی بچوں کو جو ہے وہ نہ لے کر جائیں،
صحیح،
مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں،
ہجرت کا ارادہ تھا،
ہجرت کا ارادہ بھی تھا. اور پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب آپ مدینہ منورہ سے جس رات جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور اس رات جو روضہ رسول پر جب آپ کی حاضری ہوئی اور وہاں پر آپ کی آنکھ لگی، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اب یہ واقعہ رونما
اچھا
ہونے والا ہے. تو یوں آپ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ پھر چل پڑے، اور بہرحال پھر قضاء اور قدر کے فیصلے تھے اور اس کے مطابق اللہ والے جو ہے وہ جا رہے تھے. بہرحال جب آپ یہ روانہ ہوئے راستے کے اندر،
حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے بھی تھے، ان کے ساتھ بھی بڑا برا،
جی ان کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا. بڑا وہ ایک یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل اندوز جو ہے وہ واقعہ ہے کہ وہ پڑھ کر جو ہے وہ رونا آتا ہے.
امام حسین کا مقصد کیا تھا چلنے کا؟
امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ ہم ظالم جابر یزید کی بیعت سے کنارہ کش ہو سکیں. یعنی کہ جب خیر و شر موجود ہوگا تو ہم خیر کو اختیار کریں گے، جب خیر ہمارے پاس ہی نہیں ہوگا تو بامر مجبوری ہمیں شر کی طرف بڑھنا پڑے گا. تو اس لیے گویا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئیں، تو یوں آپ جو ہے وہ ان کی طرف پھر بڑھے کہ یہ بلا رہے ہیں. اور پھر جب
میرے نانا کی امت قیامت کے دن مجھ پہ کوئی دعویٰ نہ کر دے،
دعویٰ جو ہے وہ نہ کر دے، یوں جو ہے وہ آپ پھر اس طرف
جذبہ یہ
روانہ ہوئے. امت کی اصلاح کا جذبہ تھا، ظالم کے آگے نہ جھکنے کا جو ہے وہ جذبہ تھا، باطل کے آگے نہ جھکنے کا جذبہ تھا، نانا کے دین کو بچانے کا جو ہے وہ جذبہ تھا. اور علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور آج وہ وقت ہے کہ مدینہ منورہ سے امام حسین ہجرت کر رہے ہیں.
کتنی تکلیف دے یہ بات ہوگی.
فرمایا کہ وہ مدینہ کے جہاں پر آپ نے بچپن میں کھیلا تھا، آپ کی یعنی پورا بچپن جوانی سب جو ہے آپ کا جو ہے وہ مدینہ منورہ کے
اندر سال جس جگہ گزارے،
اور فقط جو ہے وہ مدینہ سے جدائی وطن سے جدائی نہ تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے جدائی تھی. یوں ہی جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ کے قرب سے جو ہے وہ جدائی تھی.
آج ایک ساتھ مدینہ میں مل جائے تو لوٹنا دشوار ہو رہا،
لوٹنا دشوار ہوتا ہے. اور جس نے 56 سال گزارے ہوں اور پھر مدینے والے کی حیات طیبہ کے اندر ظاہری زندگی میں ان کے ساتھ گزارے ہوں، تو پھر یہ روانگی کا کیا عالم ہوگا.
یہ اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے، اب خود کو قربان کرنے کے لیے چلے ہیں. اے کاش ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ملے. پھر کیا ہوا؟ ایک مقام پر حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر مفتی صاحب بیان کر رہے تھے. انشاءاللہ یہیں سے کچھ مدنی پھول سنیں گے، پہلے کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں.
محمد ثاقب بطاری عرب سری مکہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے, بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں دھوکے سے بلایا گیا, تو دھوکا تو ان سے ہوتا ہے جنہیں معلوم نہیں ہوتا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو معلوم تھا کہ کربلا کی سرزمین پر جامع شہادت پانی ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں, کیا اسے دھوکا کہیں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
مفتی شفیق صاحب,
دیکھیں دھوکا کہا جاتا ہے اور اشعار بھی اس طرح کے سنے اور پڑھے جاتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے تو بالکل واضح یہ کوفیوں کی طرف سے بے وفائی والا جو دھوکا تھا
جی
وہ دھوکا ہی پایا جا رہا ہے. اگرچہ آپ کی شہادت کی شہرت تھی, سب پتا تھا, لیکن اس حوالے سے باقاعدہ متعین یہ صورت تو نہیں تھی کہ ابھی یہ کیفیت ہونی ہے, کیونکہ آپ نے جب مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں آئے, پھر جب مکے میں آپ کچھ دن رہے, تو وہاں سے آپ نے جب مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا کہ آپ پہلے جا کے حالات, کیونکہ وہاں سے خط آ رہے ہیں اور خط ان خطوط میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایک فاسق فاجر جو ہے وہ تخت نشین بن چکا ہے, اس طرح کے وہ شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے, تو اس کے ہاتھ پر ہم کیسے بیعت کریں؟ ہمارے نزدیک آپ ہی اس کے حال ہیں, آپ آئیں اور آپ ہم سے اپنے نانا کے دین کی یہ بیعت لیں. تو آپ کو اس آزمائش کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جائیے. آپ وہ جب کوفہ میں پہنچے تو بالکل کوفیوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا, یہاں تک کہ پہلے دن ہی 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. 12,000 اس دور کے اندر اتنی تعداد میں لوگوں کا پہلے دن آ جانا اور بیعت کرنا, یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا, بہت بڑا معاملہ تھا.
صحیح.
آپ نے اس قدر جب ان کی یہ وفاداریوں اور محبتوں کو دیکھا, کہا واقعی یہاں پہ امام علی مقام کو آ جانا چاہیے.
صحیح.
اور ان کے دست پر جو ہے وہ یہ سارے بیعت کریں.
یہاں امام مسلم سے جو بیعت ہو رہی تھی امام حسین کے نام
کی ہو رہی تھی, جی ہاں, وکالت کے طور پر جو ہے وہ
اور زیادہ مضبوط معاملہ ہو رہا,
مضبوط تھا. تو یہ ان کے خطوط کے بعد ہوا سلسلہ کہ بھیجا تو بیعت لی گئی.
خطوط حضور کتنے تھے؟ 2-4 خط تھے, 5 تھے؟
نہیں نہیں, خطوط کی تعداد زیادہ تھی, ایسا نہیں کہ 2-4 تھی, تعداد فکس تو نہیں پتا, لیکن اس قدر
زمانے بعد نے تو لاکھوں میں بھی لکھی,
اس قدر خطوط کثرت کے ساتھ تھے, یعنی ہر قافلے والے اتنے خطوط لے کے آ رہا ہے اور انہوں نے آ کے یہاں جو ہے وہ اس طرح بھیجے, کیونکہ موسم حج کا موسم تھا, ہر طرف سے حجاج جا رہے تھے اس وقت, اور یہ شہرت بھی ہو چکی تھی کہ آپ بھی حرم شریف میں پہنچ چکے ہیں, مکہ مکرمہ کے اندر موجود, تو آپ کے نام سے یہ آ رہے تھے خطوط. تو جب مسلم بن عقیل نے کیا, تو پھر مسلم بن عقیل کی طرف سے جب فائنل جو خط آیا نا, کیونکہ آپ اسی کا انتظار کر رہے تھے, 40,000 لوگ ان کو بیعت ان کے ہاتھ پہ کر چکے تھے, اس طرح 40,000 لوگوں کا. اور پھر انہوں نے جب یہ خط لکھا کہ ٹھیک ہے آپ, اور یہ خط ادھر روانہ ہوا ہے, اور ادھر اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے نا, وہ حضور کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تھے اور انتہائی نیک آدمی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے, لیکن وہ یزید کی شرارتوں کو بھی جانتے تھے کہ یزید اور یہ ان کے جو ماتات اور جس طرح ہیں معاملات, تو یہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے. جب مسلم بن عقیل نے اس طرح جو ہے وہ خط بھیجا, تو ادھر سے جو یزید کے تھے افراد, انہوں نے ان کو کہا کہ نعمان بن بشیر کو کہ آپ ان کی خبر لیجئے, مسلم بن عقیل کو روکیں, یہ یہاں جو مجمع لگا
لے رہے
اور یہ بیتے لے رہے ہیں, یہ سلسلہ آپ روکیں, آپ گورنر ہیں, اس طرف سے گورنر ہیں, تو آپ یہ روکیں. لیکن آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی سختی والا معاملہ یا کوئی ایسا حکم آرڈر نہیں کیا, اور بلکہ آپ نے حالات سے کچھ آگاہ کر دیا تھا مسلم بن عقیل کو کہ ایسے معاملات نہ ہو جائے. لیکن 40,000 لوگوں کا آ جانا, اور پھر اب وفود کے وفود آ رہے ہوں, ہر طرف ایک ان کی محبت اور عقیدتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو اس لیے آپ کو یہ صورت آپ کے سامنے نہیں آئی کہ یہ کوئی خون ریزی والے معاملات کی طرف معاملہ چلے جائے گا.
صحیح.
کچھ لوگوں نے پھر شرارت کرتے ہوئے یہ خط جو ہے وہ یزید کی طرف بھی بھیج دیے, پیغام بھیج دیے کہ آپ کا گورنر تو کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا, اور یہاں تو معاملات یہ ہو چکے ہیں, آپ کے خلاف بیعتیں ہو چکی ہے. اس نے پھر عبیداللہ بن زیاد یا ابن زیاد, ایسا آدمی تھا کہ جو اہل بیت سے انتہائی جس کو کہہ کے نفرت کرنے والا یا بیس کا دشمن تھا جو, تو اس آدمی کو مسلط کیا, یعنی ایسے کسی شخص کا انتخاب اس نے کہا کہ اس وقت نہ کیا جائے کہ جس کے دل میں ذرا برابر میں کوئی محبت والا پہلو,
صحیح صحیح,
تو ایسے شخص کا کرے تاکہ وہ سختی سے ان کے ساتھ جو ہے وہ نپٹے.
اب جب عبید اللہ بن زیاد یہ عبید ابن زیاد آیا کوفہ کے اندر تو اس نے بڑی شرارت کرتے ہوئے چلاکی کرتے ہوئے رات کے وقت کوفہ کے اندر داخل ہونے کو اپنے لیے انتخاب کیا اور حجازی لباس پہنا جو عرب کے اندر سادات پہنتے ہیں عرب کے اندر شہزادے پہنتے ہیں
اچھا
وہ اس نے اپنے اوپر لباس پہنا
سمجھے ہوں گے امام حسین
اور اس وقت کوفہ کے اندر شدت سے انتظار ہوتا امام حسین کا کہ خط ان کی طرف لکھا گیا ہے اور وہ آنے والے ہیں مسلم بن عقیل کی طرف سے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے ہیں اور وہاں یہ شہرت تھی کہ امام علی مقام آنے والے ہیں اور ادھر سے یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا اور وہ رات کے وقت اور ایک مجمع لگا اور ہر کوئی یہ نعرے بلند کر رہا ہے کہ مرحبا یا ابن رسول مرحبا یا ابن رسول یعنی ان کو بڑی اس حوالے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور لیکن اس نے انتہائی مکاری کے ساتھ یہ ساری چیزیں کہ کیا ہے معاملات بھی پتہ چل جائیں گے یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے اس جسے کہ گورنر ہے اسے کہیں تو وہاں پہ پہنچا اور نعمان بن بشیر بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ ابن زیاد ہے یا یہ جو ہے وہ کون ہے بلکہ آپ نے جو اپنے چھت کے اوپر سے ان سے کلام کیا تو وہ یہی تھا کہ آپ امام حسین ہیں تو آپ نے یہ کہا کہ یہ معاملات یوں یوں ہیں وہ جو معاملات آپ کے سامنے تھے ان سے بھی آگاہ کر دیا بہرحال صبح یہ جب یہ اس گورنر اس میں باقاعدہ اس نے صبح کے
کمان سنبھال لی
اور سب چیزیں اور وہ یزید کا جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا کہ مجھے بنا دیا گیا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اپنی فوج اور اپنے سپاہی اس نے تعینات کر دیے اور اس مرحلے کے اندر مسلم بن عقیل کے ارد گرد 40,000 کا مجمع یعنی گویا کہ یہ اگر یہ اس وقت حکم دیتے تو وہ جسے کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ قطن یہ پسند نہ کیا
پسند
کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے اگر ابن زیاد بھی آیا تو ہم اس سے گفتگو کریں گے ان سے بات چیت کریں گے
مذاکرات کریں
اور یہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں اس کو یہ قطن بھی لیکن مسلم بن عقیل کا معاملہ یہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کے ارد گرد اتنے افراد ہیں کوفیوں کے لیکن بعد میں وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نے جب یہ والا معاملہ ہوا یعنی نماز آپ نے شروع کی لکھا ہے 500 افراد میں نماز میں شامل تھے یعنی ہزاروں میں نہیں تھے آپ اب 500 رہ گئے جب حالات تھوڑے
ڈرایا دھمکایا
اور ڈرایا کیونکہ اس نے سب سے پہلے تو سارے سرداروں کو اٹھا لیا 500 کے قریب یہ لوگ اٹھائے اور ایک جگہ جمع کر دیے اور ہر ایک سے کہا کہ اپنے خاندان والوں کو پیغام بھیجو کہ وہ سارے علیحدہ ہو جائیں
دست بردار ہو جائیں
مسلم بن عقیل کی بیعت سے دست بردار اور جب یہ معاملات ہوئے اور آپ نے جو نماز وہ شروع کی تھی کہ 500 کہا کہ آپ کے پیچھے شریک تھے جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں ہے
اللہ اللہ
یعنی اس طریقے
سب ڈر کے
ڈر کی کیفیات اور پھر جب پہلے دن اپنا مسلم بن عقیل کو بلایا گیا اور جو معاملات تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ معاملہ ہونا ہے نہیں بڑی محبت فرماتے تھے ان شہزادوں سے اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے ہوئے تھے ان کو حالانکہ اس وقت اس کیفیت کے اندر نہ ان کو اس طرح کا پتا تھا کہ وہاں جا کر یہ معاملات ہو جانے ہیں تبھی تو یہاں بھی امام علی مقام سے بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی خواتین کو بچوں کو یا ان کو نہ لے کے جائیں اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پہلے اکیلے چلے جائیں لیکن آپ کو ان کے اس قدر بکثرت یہ تواتر والے خطوط ہی بتا رہے تھے کہ وہاں محبتیں پھیلی ہوئی ہیں وہاں پیار پھیلا ہوا ہے میں صرف اپنے نانا کے دین کے اس تحفظ کے لیے اور ان لوگوں کے ایمان اور ان چیزوں کے تحفظ کے لیے میں یہ جا رہا ہوں
ان مانو کر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بولنا دھوکے کا
یہ صحیح ہے
اس جگہ پہ پھر ٹھیک رہے
جی بالکل اس میں آورج ہے یعنی سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے جو بے وفائی کی
بیک گراؤنڈ بھی آپ نے واضح کر دیا کہ یہ سب کیسے ہوا
جی ہاں
اور ناظرین بھی اس کو جان گئے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو سفر آغاز ہوا وہ اس خط کی بنا پر تھا اور پھر کس طرح سے کوفیوں نے وفا نہ کی اور بے وفائی کا معاملہ ہوا اگلی کال دیجیے
کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دنوں میں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے یہ کیسا ہے
جی وفیق حفیظ صاحب
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے عاشورہ کے دن بھی نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ سوگ اسلام میں 3 دن سے زیادہ نہیں ہے تو امام حسین کے سوگ میں اگر کوئی یہ کرتا ہے تو ایسا کرنا اس کا درست نہیں ہے کیونکہ سوگ منانے کی اب اجازت ہی جو ہے وہ نہیں ہے کہ واقعے کو گزرے ہوئے صدیوں گزر گئی سوگ فقط 3 دن تک ہوتا ہے تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ نئے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں خرید سکتے نئے کپڑے نہیں پہن سکتے ایسا نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نئے کپڑے بھی پہن سکتے
سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو آپ حضرات کے جوابات ہیں اس پر بہت ادھم پھر مچتا ہے بعض اوقات جو جاہل طبقہ ہوتا ہے وہ یہ کیا بات ہو گئی اس سے کیا یہ جب ایسا کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنا جائز ہے تو جس دن آپ کے ابو کا یا دادا کا یا ماں کا وصال ہوا ہو اس دن بھی یہ سب کیا کرو، اس دن کیوں پھر آپ برسی مناتے ہو، اس دن شادی کیوں نہیں کرتے ہو، اس کا کیا جواب ہے؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس دن کیا کرنا واجب قرار دیا جا رہا ہے، واجب تو نہیں قرار دیا جا رہا، جائز ہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر کون سا لازم ہے کہ وہ کرے ہی کرے.
صحیح.
سوک کی وجہ سے نہ رکیں.
اچھا
ویسے کوئی کہ بھئی مثال کے طور پہ آپ اسی کو لے لیں کہ 12 ربیع الاول والے دن کوئی شادی کرتا ہے، عموماً طور پہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوتی کہ بھئی وہ ایک 12 ربیع الاول کا دن اپنے دن کے اعتبار سے بڑا جو ہے وہ اہم ہے اور اس دن دینی ایک وہ جو ہے وہ یوم میلاد منایا جاتا ہے. تو اسی طرح عاشورے کے دن کو اس دن کی عظمت کے اعتبار سے کہ یار یہ دن جو ہے وہ منانا چاہیے عبادت کے لیے، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے منانا چاہیے، تو اب اس دن شادی یا دیگر کسی دینی دنیاوی ایکٹیویٹیز میں لگ جانا گویا ان چیزوں سے ہٹ جانا ہے.
صحیح.
اس اعتبار سے کوئی نہیں مناتا تو بالکل جو ہے
مشورہ کیا ہوگا 10 محرم کو؟
یعنی دیکھیں جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے تو واضح چیز ہے کہ بھئی کرنا تو جائز ہے. ہاں جبکہ یہی بات کہ یہ چیزیں عمومی طور پہ ہمارے ہاں شادیاں جو ہے وہ اولاً تو گناہوں کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم فضولیات میں تو بہت ساری چیزوں میں پڑا جاتا ہے. تو اس کے مقابلے میں وہ چاہے عاشورہ کے ایام ہوں یا اور دیگر دینی ایام ہوں، ذوالحجۃ الحرام کے جو ہے وہ ایام ہوں یا جو ہے وہ آپ یوم میلاد ہو یا 11ویں شریف کا جو ہے وہ دن ہو، کہ اب اس دن یا شب معراج کا دن ہے یا شب براءت والا دن ہے، تو اب اس دن اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی اگر ان کاموں میں لگیں گے تو جو ان دنوں کے جو اپنے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، ان کی جو عظمت تعظیم ہے اور اس دن جو عبادت میں لگنا، ان چیزوں سے رہ جائیں گے.
صحیح ہے.
اس اعتبار سے کوئی بچتا ہے تو ٹھیک ہے.
اور پھر عاشورہ کے اس میں تنفیر عوام والا ایک معاملہ ہے، وہ
اس اعتبار سے بھی جو ہے
اصل میں کرتا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، عام طور پہ
بس باتیں بنانی ہوتی ہیں.
جی ہاں، اصل ہمارا یہ بیان کرنا یا میرے لیے سنت بھی اپنے مدنی مذاکروں میں یہ مسئلہ بیان فرمایا.
بالکل.
ایک شریعت مطہرہ کا نفس مسئلہ حکم اس بارے میں کیا ہے، اس چیز کو واضح کرنا.
جی.
اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے والد کا انتقال جس دن ہوا اس دن کے اگلے سال آپ شادی کریں گے، تو اگر شادی کا کوئی اس دن کا مسئلہ پوچھے گا تو اس کو کہیں گے منع نہیں ہے، کر لو بھائی،
یہی بات کریں گے وہاں پہ.
یہ بھی یہی کریں گے نا کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاں عدت گزار کے فارغ ہوئے تو انہوں نے سوگ ختم کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سرما لگایا، قصدن اٹھایا، کہا مجھے اس کی حاجت نہیں اس وقت، اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں یہ لگا رہی ہوں کہ اب میری وہ کیفیت جو ہے نا وہ سوگ والی اور یہ کیفیت سے تبدیلی آ جائے. تو سوگ میں یہ چیزیں زینت والی ترک کرنے کا حکم ہے.
جی.
اب مجھے اس چیز کا اشتیاق نہیں ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس وجہ سے یہ کام جو ہے وہ کر رہی ہوں. تو بعض اوقات کسی چیز کو یہ سمجھ لینا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح حالت احرام میں ہے.
اچھا.
حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا نکاح ہے وہ احرام کی حالت میں ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں محرم احرام کی حالت میں یا حج یا عمرے کرنے کے لیے کوئی جانے والا تو اس وقت بھی تو نکاح اور شادیوں کے معاملات نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا تو
جائز
تو یہی ہے کہ بھائی جائز ہے.
صحیح.
اب اس کے جو معاملات ہیں احرام کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کو بتائیں جائیں گے، اور نفس نکاح کا معاملہ وہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کوئی اگر نکاح کرتا ہے احرام کی حالت میں تو ٹھیک ہے اس کا نکاح جو ہے وہ
جائز ہو جائے گا.
تو اب اس طرح کے کئی معاملے، رمضان میں شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نکاح کر لیں گے، شادی نہیں ہوتی نا،
رخصتی نہیں کرتے.
رخصتی باقاعدہ یوں نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگ اپنی سہولیات کو دیکھتے ہیں کہ یار ہم افطار پہ بلائیں گے یا سحری میں بلائیں گے، ولیمہ کس ٹائم کرنا ہے ہمیں نا، تو ولیمہ
یا تراوی کی نماز
کس ٹائم ہم یہ کریں گے، تو اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتے. تو جب نہیں کرتے تو وہی اس میں معاملہ ہے. تو ایک نفس صرف اس کے اوپر طوفان بدتمیزی بچانا یہ جاہلانہ باتیں ہیں بالکل. اس حوالے سے یہ کہنا کہ یہ بالکل ایسا جواب دیا گیا ہے کہ جس کو غلط قرار دینا یہ بالکل عقل مندی نہیں ہے.
اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر لوگ روزے رکھتے ہیں، اب یہ نفلی روزے رکھتے ہیں اور نیت بھی نفلی روزوں کی ہوتی ہے، تو کیا جو ان کے قضا روزے رمضان شریف کے کیا یہ اس کے اندر یہ ادا ہو جائے گے، یا پھر انہیں فرض روزے جو اس کے قضا ہے اس کی نیت کر کے یہ روزے رکھنے چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دی.
جی سر.
دیکھیں نفلی روزے کی نیت سے رکھیں گے تو نفلی روزے ہی ادا ہوں گے، نفلی روزے کی نیت سے فرض روزے ادا نہیں ہوں.
مشورہ کیا ہے، کیا رکھیں؟
اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے عاشورہ کا جیسے روزہ کہ یہ سنت ہے، تو ٹھیک ہے یہ روزہ جو ہے وہ نفل کی نیت سے ہی رکھیں، سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہی رکھیں، اس کے علاوہ نفل روزے مثلاً 8 محرم کا، 11 محرم کا یا پورے محرم کے پہلے عشرے میں، تو اس میں جس کے ذمے قضا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قضا پہلے ادا کرے، کیونکہ بہرحال اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے، اس کی پکڑ ہونی ہے، تو اپنے قضا کرے. بعض لوگ یہ کرتے دونوں نیتیں کر لیتے، دونوں نیتیں نہیں ہوں گی،
دونوں کی تو کون سا ادا ہوگا؟
قضا ادا ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے وہ
اعلیٰ ہے،
زیادہ جو ہے وہ اقوا ہے، قوی ہے، تو قضا جو ہے وہ ادا ہوگا. جبکہ
سنت کا ثواب پھر ملے گا.
اچھا قضا بھی اس وقت ادا ہوگا جبکہ قضا کے مطابق نیت بھی پائی جائے، کیونکہ قضا میں نیت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہونا ضروری ہے، اگر بعد میں نیت کی تو پھر بہرحال وہ نفل ہی ہوگا، وہ قضا جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. البتہ علماء نے یہ فرمایا ہے، مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ اس دن اگر وہ رکھ لیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی بھی اسے جو ہے وہ فضیلت عطا فرما دے، تو امید ہے رب تعالی کی رحمت سے کہ ثواب عطا فرما دے، لیکن بہرحال وہ نیت خالص جو ہے وہ اپنی قضا کی ہی کرے.
صحیح. اگلی کال.
ماشاء اللہ، آج سلسلے میں ہمارے مفتی کپل صاحب بھی تشریف لائے ہیں، دو مفتیان اکرام کی رہنمائی، پیارے پیارے مدینے پھول، مدینہ مدینہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اس کی شرح بیان فرما دے.
مفتی شفیق صاحب کیا فرمائیں گے، اس حدیث کی کیا وضاحت ہے؟
دیکھیں حدیث پاک میں یہ نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے کا ان سے محبت اور پیار کا اظہار ہے.
صحیح.
عام طور پہ باپ اپنے بیٹے سے کہے اور نانا دادا اپنے پوتوں سے یا نواسوں سے کہے کہ یہ مجھ سے ہیں، تو بالکل بات واضح سی کہ یہ ان کے نسب سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ میں بھی ان سے، انا من الحسین، یہ جو کلمات ہیں علماء نے اس پہ بہت پیاری تحریرات فرمائی. ایک تو محبت کا اظہار فرمایا، اور ایک اس سے مراد تعلق بیان کرنا ہوتا ہے. یہ میرا حسین سے تعلق، حسین کا مجھ سے اتنا، یہ اہم ترین تعلق ہے. جیسے سنتوں کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، تو اس سے مراد وہی نافرمانی والے یا اس طرح کے معاملات ہیں. یہاں جو یہ بیان کیا گیا نا، میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو ایک یہ محبت والا رشتہ، ایک یہ تعلق بیان کرنا. دوسرا یہ ہے کہ ایک پیغام اس کے اندر علماء نے جو بیان کیا کہ حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور نسب کے بھی ہیں، آپ کی اولاد میں سے بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ سے فیض پانے والے بھی ہیں. وہ آنا من الحسین جو فرمایا نا کہ میں حسین سے ہوں، تو وہ ایک اس میں اشارہ کہ حسین جو قربانی میرے دین پر دیں گے نا، تو پھر قیامت تک کہ میرا دین جو یہ اس کو لائیں
ان کے نام سے میرا نام جو ہے وہ پہچانا جائے گا،
جو ہو جائے گا نا. تو یہ آنا من الحسین کی ایک تشریح تفسیری کلمات جو ہے وہ یہ بیان کیے گئے. باقی اس سے محبت،
یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کے پاس جو ہے وہ ہر فضیلت اور ہر مرتبے والی چیز جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، لیکن شہادت کا مرتبہ جو کہ ایک عظیم جو ہے وہ مرتبہ ہے، اس نے یوں ظاہری طور پر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں گویا کہ حاضری نہیں دی. اگرچہ علماء نے بیان فرمایا کہ غزوہ احد کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے کنارے شہید ہوئے، وہ بھی ایک شہادت کی جو ہے وہ قسم سے ہے.
صحیح.
تو فرمایا کہ یہ جو ہے کہ انا من الحسین، کہ حضور کے وہ جو شہادت والی جو فضیلت ہے، گویا کہ حسین مجھ سے ہیں، تو یہ ان کے ذریعے سے وہ مقام مرتبہ و شہادت جو ہے وہ ان کے ذریعے سے رونما ہو.
بلکہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا نا کہ ان کے جو شہزادوں کی قربانی جو رہ گئی، وہ تکمیل جو ہے وہاں حضرت امام حسین تک ہوئی.
وترکنا علی فی الاخرین، جس کو یہ کہا ہم پچھلوں میں اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی کی تکمیل جو ہے وہ یہاں پہ
ہو گئے
امام حسین.
اللہ اللہ اللہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نا، انا ابن ذبیحین، دو ذبیحوں کا میں بیٹا ہوں، تو ایک اسماعیل علیہ السلام آپ کی قربانی، آپ کا اس وقت چھری کا نہ چلنا، چھری کا کام تو چلنا ہے اور کاٹ دینا ہے جس پر بھی چلے.
صحیح.
لیکن جب امر ربی نہیں ہے تو پھر نہیں چلے گی، بظاہر چل رہی ہے لیکن اپنا کام نہیں کرے گی.
صحیح.
اس طرح تو آپ کی پشت میں، حضرت اسماعیل کی پشت میں چونکہ نور نبی تھا، تو چھری کیسے چلتی وہاں پر؟
اللہ اللہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا ابن الزبیحین, دو زبیوں کا میں بیٹا ہوں, ایک وہ اور ایک عبداللہ آپ کے والد, اور جن کی بھی اس وقت وہ قربانی یعنی ذبح کرنے والی کیفیت جو عبد المطلب آپ کے دادا جان انہوں نے وہ منت مانی تھی کہ ایک بیٹے کو ذبح کرنے, تو قریش بیچ میں آڑ آئے تو انہوں نے نہیں ہونے دیا عبداللہ کو ذبح, اور ان کی جگہ پہ قرآن اندازی کی گئی, 10-10 اونٹ رکھے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹوں کو ان کی جگہ پہ قربان کیا گیا. تو یہ دو ذبیحے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا فرما رہے کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو علماء نے لکھا کہ یہ آپ
یہ بھی قربان نہیں ہوئے,
یہ بھی
ان میں بھی نور نبوت تھا,
ان میں بھی
منتقل ہونا,
جی ہاں, اور اسماعیل نام, اور ان قربانی کی تکمیل جو ہے نا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ.
اقبال کا شعر غالباً, غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ابتدا وہاں سے ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل فرمائی. ایک آخری کال دے دیں.
مولانا صاحب, مجھے وہم رہتا ہے میرے ہاتھ پاک ہیں یا پلیت ہیں, اور ہاتھ پاک کرنے کا کچھ آسان سا طریقہ بتائیں.
کوئی صابن بتا دیں کون سے بالکل پاک ہو جائے. وہم رہتا ہے,
وہم اور وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں. ہاتھ ایک مرتبہ آپ دھو لیں یا جیسے وضو کرتے ہیں اس وقت دھو لیا, تو اب اس کے بعد فقط وہم اور وسوسے کی بنیاد کے اوپر ہاتھوں کو ناپاک نہ سمجھیں. بعض لوگ وہم اور وسوسے کی بنیاد پر پھر دھونا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ چیز اور زیادہ وہم اور وسوسے کو بڑھاتی ہے. تو وہم اور وسوسے سے بچنے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ وسوسے پہ عمل نہ کیا جائے, تو لہٰذا اس وہم اور وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں.
وہم والے وسوسے جو نا, یہ پاکی ناپاکی, نماز, ان سب چیزوں میں نا بعض وقت یہ بیماری بھی ہوتی ہے.
بیماری ہوتی ہے
نہیں, پیٹ کی بھی بیماری ہوتی.
اچھا,
میدا بیمار ہے تو آپ کی یہ چیزیں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں, یعنی اس کا اس سے تعلق بیان کیا گیا.
اچھا,
اب بعض وقت بیماری ہوتی ہے اور آدمی صرف اس کا وظیفہ ہی پڑتا رہے تو پھر مشکل ہوتا ہے, یعنی وظیفہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کا
علاج
معالجہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے. تو اب یہ جس طرح انہوں نے کہا, اس طرح کئی ایسے پریشان ہوتے ہیں. اب وہ تو ان کے لیے ایسا اجیرن ہو جاتا ہے رہنا, نماز پڑھنا, پھر بعد نماز بھی پڑھنی ہے, بعض کا شیطان ان کو اتنا ورگلا دیتا ہے کہ نماز سے بھی وہ دور ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک تعداد ہے, کپڑے خراب ہیں, ان کے کپڑے تمہارے صاف کب ہوں گے بھائی؟ ہر وقت ہی کپڑے خراب, ہر وقت کپڑے خراب ان کا جو ہے وہ ایسو سے نماز کے لیے کہا جائے گا تو وہ بولیں کپڑے پاک نہیں ہے, اور ابھی کوئی بولے دعوت میں جانا ہے تو بولیں 5 منٹ ٹھہرو میں کپڑے چینج کر کے آیا, تو پھر وہ 5 منٹ کے اندر تو نکل, نماز کے لیے ان کا ایک ہی بہانہ سارا. تو یہ جو اس وسوسے, جس موسوس, چاہے عورت ہو یا مرد, بعض اوقات اس طرح کے اتنے آ جاتے ہیں. آپ یہ جو کہنا ہے میں ہاتھ ہی نہیں پاک ہو رہے, ایسے شخص نل پہ ہاتھ رکھتا ہے تو نل بھی نہ پاک, اس کو پاک کرنے کے لیے لوٹے پہ رکھے گا تو لوٹا بھی نہ پاک, تو کرے گا کیا, کس طرف جائے گا؟
بالکل. اور اسلام آسان دین,
اس طرح کے وہم میں اگر پڑتے جائیں گے تو پھر ہاں احتیاط اپنی جگہ ہے, اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے بچانا, اپنے آپ کو گندی چیزوں سے, نجاست کی چیزوں سے بچانا اور چیزیں, لیکن بچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی موسوس ہو جائے, وسوسوں میں پڑے. مرحلہ ایک اس کا طریقہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھنا چاہیے. اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس طرح توجہ ہی نہیں دینی چاہیے. خارش اگر یہاں تھوڑی سی ہو رہی ہے نا, تو اگر ہم اس کو توجہ سے کرتے رہیں تو اوپر ہو جائے گی, پھر کرتے رہیں تو اوپر ہو جائے گی, اور جب توجہ ہٹا لیں گے ہمیں ٹھیک ہے نہیں ہو رہی تو پھر
بہت
کافی آرام.
ماشاء اللہ. آصف بھائی ایک چند اشعار سنا دیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت, بڑا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا.
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری وا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بہوا, قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پر ہے یاری بہوا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے Oh.
کی تصویر اپنے پیارے کی سواری ماہ باہ کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سواری
ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین، فیضان صحابہ و اہل بیت سلسلہ جاری ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے پیغام کربلا کے حوالے سے کچھ مدری پھول سنے. صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور مومنوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جو جذبہ امام عالی مقام اور آپ کے خاندان میں پایا جاتا تھا، یقیناً اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں لا سکتا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ عراق کی طرف چل پڑے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو اور کہیں ظالم کا سر بلند نہ ہو جائے. آپ نے اسے یہ نہ کرنے دیا اور بالآخر اپنا سر کٹا دیا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا. نہر فرات سامنے نظر آ رہی ہے، کربلا کا میدان ہے سامنے، 20,000 کا لشکر ہے، ایک ایک بوند کے لیے آپ کے خانوادے کو ترسایا گیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر جو ظاہری طور پر کیا تلوار اٹھا لیتے، کیا خنجر اور تیر چلا لیتے، لیکن ان بدبختوں نے اس ننے گلے پر بھی تیر چلا دیا، لیکن اسے پانی کا ایک قطرہ نہ مہیا کیا. اس میدان میں اور کیا واقعات ہوئے، اور کس انداز سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے آپ کے سر کو بلند کر دیا، یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. سر بلند تھا اور اس سے بھی کرامتوں کا ظہور ہوا. سلسلے کو اب اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Oh,
مشکل کشا اصغر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سنا پاس پر ہو رحمتیں بلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام کی پیاسی بیبیوں پر رحمتیں بھوکے پیاسے گل کیا جانے شہادت کا کوئی ان خدا کے رازداروں کو سلامتے ہو ہر صحابی اور خصوص جار یاروں کو سلام دے بیمار کو بے قصوں کو غم کے باروں سدا جو حسین کا دلے میں ہے شریف کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کربلا کے جانی ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام
باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت